ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غفور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ اس جنگ کا بالآخر اختتام مسلمانوں کی فتح پہ ہوا۔ اور اس جنگ کے دوران آپ یاد رکھیں، جب ایک مرتبہ ہرقل روم کا قاصد آیا جنگ سے پہلے کہ آپ لوگ مصالحت کر لیں، تو عین نماز کا وقت تھا، سب کے سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جرنیل اور عام سپاہی سب شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ایک طرح اٹھتے ہیں اور ایک ہی طرح جھکتے ہیں۔ اور اسی کے لیے علامہ اقبال نے کہا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز۔ اس پہ اتنا اثر ہوا، اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ انہوں نے سورہ النساء کی آیت پڑھی، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم۔ اس نے جب یہ آیت سنی تو بے اختیار پکار اٹھا کہ یہی اوصاف ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، اور بے شک تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ عین جنگ کی حالت میں بھی تبلیغ جاری ہے، جو جو موقع ملتا ہے، چاہے زبان سے کلمہ بلند کرنے کا ملے یا ہاتھ سے، ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور اس طرح بالآخر رومی پسپا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 100,000 رومی مارے گئے، 100,000۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا بلند اخلاق، تھوڑا سا ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بات ہوئی، نہایت رحم دل، طبیعت نے انکساری، اور نیت ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی۔ دنیا کی دولت منصب ان سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جنگ یرموک میں عین جب کہ لڑائی کا میدان گرم ہے، دونوں طرف سے فوجیں کٹ رہی ہیں، کہ ایک قاصد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جس میں حکم یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کریں اور آپ سپہ سالار بن کے فوج کی کمان سنبھالیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عقل مندی سے لڑ رہے ہیں، بے جگری سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کہ ایسے وقت میں ان کو یہ خبر سنائی جائے۔ خاموش رہے، حالانکہ سپہ سالار بنائے جا چکے ہیں، ان کی ماتحتی میں لڑتے رہے اور وہ خط خاموشی سے رکھ لیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، فتح نصیب ہو گئی، تو تب وہ خط نکال کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا اور بتایا کہ یہ خط اس وقت آیا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ نے یہ خط کیوں چھپائے رکھا؟ آپ نے کیوں نہ مجھے اسی وقت بتایا؟ انہوں نے کہا، مجھے قطن یہ پسند نہ تھا کہ میدان جنگ میں آپ کے بڑھتے ہوئے قدم روک دوں۔ ہم دنیا کی سلطانی نہیں چاہتے، اور نہ ہی دنیا کے لیے ہم کام کرتے ہیں، ہم سب اللہ کی رضا کے لیے بھائی بھائی ہیں۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ سب اس صحبت اور تعلیم کا اثر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دی تھی۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، یہ صحبت تھی، تربیت تھی، جس نے اتنے اعلی اخلاق سے ان کو پہنچا دیا تھا، جن کا مطلوب اور مقصود صرف اور صرف کیا تھا کہ اسلام سر بلند ہو۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دمشق کے والی تھے، ان کو اس عہدے سے ہٹا کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا والی بھی بنا دیا۔ اس وقت آپ ان دونوں کے کردار کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ ایک چارج دے رہا ہے، ایک چارج ٹیک اوور کر رہا ہے، اور ان کا ڈائیلاگ دیکھیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے جاتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں، تم لوگ خوش نصیب ہو، تم پہ امین الامت حکمران بنائے گئے ہیں۔ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خالد خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، نہ کوئی آپس میں حسد، نہ کوئی رکاوٹ، نہ کوئی بڑائی اور کم عہدے کا افسوس۔ دونوں کے کیریکٹرز عظیم، دونوں عظیم جنرلز۔ بیت المقدس جب فتح ہوا اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم چابیاں صرف خلیفہ وقت کے ہاتھ میں دیں گے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کہا میرا بھائی کدھر ہے؟ لوگوں نے تعجب سے پوچھا بھائی کون؟ کہا ابو عبیدہ۔ اس قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے تھے اور ان کو میرا بھائی کہتے ہوئے ان کے ساتھ لپٹ گئے۔ اور وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محاسبہ رکھنے والے حکمران اور خلیفہ ان کو اس محبت سے ملتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی کردار۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا شام کے سفر میں جتنے مسلمان افسر ہیں نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی موٹا کھردرا لباس، سادہ، اونٹ کی نکیل کی رسی انتہائی معمولی، اور اسی عاجزی سے کھڑے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے تو دیکھا گھر میں ایک تلوار ہے، ایک ڈھال ہے، ایک زرہ ہے، اور ایک اونٹ پہ ڈالنے والا پالان۔ کہا ابو عبیدہ یہ کیا؟ بس یہی کچھ۔ انہوں نے کہا جیسی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتا تھا میں ویسی ہی زندگی آخر وقت تک گزاروں گا تاکہ آخرت کی آسائشیں مجھ کو میسر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا ابو عبیدہ ہماری دعوت نہ کرو گے؟ سوکھی روٹی کے ٹکڑے لا کے ان کے سامنے رکھے اور کہا میں تو یہی بھگو کے کھاتا ہوں، آپ بھی یہی میرے ساتھ کھا لیجئے۔ اندازہ کریں شام جو اس وقت حکمران ہیں اور اس قدر عظیم فاتح ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قدر کرتے تھے، اور انہی کے مشورے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے حکومت کے اعمال تھے ان کے زیادہ وظائف رکھے تاکہ وہ لوگ رشوت نہ لیں، اور مشورہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اور اپنا یہ حال تھا کہ جو کچھ ملتا تھا اللہ کے راستے میں تقسیم، یہ نہیں کہ غریب تھے، ان کی اپنی آمدنیاں بھی ہوتی تھیں، ان کو بیت المال سے بھی وظائف ملتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک مرتبہ ایک قاصد کے ہاتھ 400 دینار بھیجے اور 4000 درہم بھیجے، کافی بڑی رقم بنتی ہے، اور قاصد کو کہا کہ صرف دیکھنا کہ وہ اس رقم کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ قاصد کے سامنے انہوں نے ساری رقم فی سبیل اللہ دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا شکر ہے اللہ کا کہ اسلام میں ایسے لوگ بھی داخل ہوئے، کیونکہ یہی لوگ اسلام کے محل کی بنیادیں بنے، اور شروع سے آخر تک اپنے کردار میں پختگی کے ساتھ قائم رہے۔ جہاں جہاں یہ جاتے حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کو گرویدہ کر لیتے۔ جنگ یرموک کے لیے چونکہ مقابلہ سخت تھا لہذا دمشق کے بعد جو علاقے فتح ہوئے تھے انہوں نے ہر علاقے سے جو فوجیں متعین کی تھیں ان کو بلوا لیا اور عیسائیوں کو جزیہ واپس دے دیا کہ چونکہ ہم یہ جزیہ تمہاری حفاظت کے لیے لیتے تھے اور اب حفاظت کر نہیں سک رہے لہذا تم لوگ اپنی رقم واپس دے لو۔ وہ عیسائی روتے تھے اور کہتے تھے خدا تم لوگوں کو واپس لائے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے، حالانکہ مسلمانوں کے خلاف عیسائی لڑ رہے ہیں لیکن وہ عیسائی جو مسلمانوں کے ساتھ رہ گئے تھے وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو فتح دے اور یہ واپس آئیں، نہ کہ عیسائی پھر ہم پہ حکمران بنے۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے فاتحین خونی کارناموں کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں، نپولین بوناپارٹ ہو، ہلاکو خان ہو، یا چنگیز خان ہو، یا ہٹلر ہو، ان سب کے ساتھ ایسی باتیں بھی وابستہ ہیں جو طبیعت پہ بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جنرل ہیں کہ ساتھ ساتھ فتح ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ لوگ حسن و اخلاق کے قصیدے پڑھتے جا رہے ہیں۔ اپنی فوج میں جو ان کے نیچے ماتحت تھے وہ ان کے اخلاق کے گرویدہ تھے، اور کوئی حکم ان کا ایسا نہیں ہوتا تھا جو نہ مانا جائے۔ ولیم میور لکھتا ہے کہ ابو عبیدہ موٹے کھردرے اونی لباس میں شام کی مفتوحہ عوام کے سامنے آئے تو ان کے ماتحتوں نے شرم محسوس کی اور ملامت بھرے انداز میں کہا کہ آپ شام میں اسلامی فوج کے سپہ سالار اعظم ہیں، ہم یہاں دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں کو مرعوب اور متاثر کرنے کے لیے آپ یہ لباس بدل کر بہتر اور نفیس لباس پہن لیجئے۔ انہوں نے کہا میں اپنی وہ حالت نہ تبدیل کروں گا جس میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کیونکہ انہوں نے یہ منصب صرف ایک فرض سمجھ کے قبول کیا تھا، اپنی امارت یا فائدے کے لیے نہیں، اور نہ ہی اس منصب سے کسی قسم کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ بعض بڑے بڑے جرنیلوں سے سخت حساب لیتے اور محاسبہ کرتے، پرسش ہوتی اور کسی کے پاس ایکسٹرا رقم ہوتی تو بیت المال میں واپس داخل کرتے، لیکن ان سے محاسبہ تو دور کی بات، الٹا ان کو میرا بھائی کہتے تھے، اور جب یہ فوت ہو گئے تو روتے تھے۔ اپنی زندگی میں آخری وقت میں کہتے تھے اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو خلیفہ وقت نامزد کرتا۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہادر شخص قیس بن مقصو کو کچھ فوج دے کے ابو عبیدہ کے پاس بھیجا تو کہا کہ میں تم کو ابو عبیدہ کی ماتحتی میں بھیج رہا ہوں، وہ اس خوبی کے انسان ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے وہ اس سے نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں، جو ان سے بدسلوکی کرتا ہے وہ اس سے نیک برتاؤ کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، پس کسی صورت میں بھی تم ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ ان کا اپنا ایک بڑا ہی خوبصورت وصیت نامہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا، اس سے ان کی شخصیت کا پورا سکیچ مائنڈ میں آتا ہے کہ وہ کیسے تھے اور ان کی کامیابی کا راز کیا تھا۔ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں عامر، میری کامیابی کا راز صرف یہ تھا کہ میں نے کبھی اپنی ہستی کو مرتبہ انسانیت سے بالا تر نہیں سمجھا، اور میں ایسا کیوں سمجھتا جبکہ میں اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ ایک قوت بھی فنا سے محفوظ نہیں، اگر میں اس قابلیت اور اعلیٰ دماغی پہ ناز کرتا تو اس سے بڑھ کے کون سا جرم ہو سکتا تھا، کیونکہ میں اس بات سے ناواقف نہیں کہ ایک معمولی مرض میرے تفکر اور تدبر کا خاتمہ کر سکتا ہے، میری قوت گویائی اور میرا عزم و استقلال ایک ایسی نعمت ہے جو چند لمحوں میں مجھ سے واپس لی جا سکتی ہے، سب سے بڑھ کے خود میری زندگی فانی ہے جس کی مصروفیت نے مجھے شہرہ آفاق بنا دیا، وہ بھی زوال اور فنا سے محفوظ نہیں، میں ہمیشہ عالم بیداری میں موت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتا تھا اور سوتے وقت اپنی موت کو اپنے سرہانے رکھ کے سوتا تھا، جس کی وجہ سے گھمنڈ، تکبر، تصنع اور انانیت نے میرے محسوسات پہ اقتدار حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد شام میں طاعون کی وبا پھیلی، 18 ہجری کا واقعہ ہے، بہت جلد اس وبا نے تمام لوگوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو فوراً ایک تیز رفتار قاصد کو کہا کہ دن رات سفر کرو اور میرا خط ابو عبیدہ تک پہنچاؤ۔ اس خط میں ان کو کہا ابو عبیدہ جیسے میرا خط ملے فوراً مدینہ چلے آؤ، میرا بہت ہی ضروری کام ہے، اگر رات کو خط ملے تو رات کو چل پڑنا، اور دن ہو تو دن کو روانہ ہو جانا اور رات کا انتظار نہ کرنا۔ یہ خط پڑھ کے افسردہ ہو گئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خط پڑھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے معلوم ہے وہ ضروری کام کیا ہے۔ دراصل عمر ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتا ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں، سمجھ گئے کہ تعاون سے بچانے کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جرنیل جس نے زندگی بھر کبھی نافرمانی نہیں کی، خط کے جواب میں اب کہنے لگے میں مجاہدین اسلام کو ایسے حال میں چھوڑ نہیں سکتا اور نہ ہی میں ان سے جدا ہو سکتا ہوں، یہاں تک کہ میرا رب میرے اور ان کے متعلق فیصلہ صادر فرما دے۔ مجھے معذور سمجھتے ہوئے مجاہدین میں رہنے کی ہی اجازت عطا فرمائیں۔ خط ملتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا اب موت ابو عبیدہ کے قریب آ گئی۔ اور یہ اندازہ غلط نہ تھا، بہت جلد تعاون نے ان کو لپیٹ میں لیا اور 58 ایئرز کی ایج میں 18 ہجری میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جب نماز جنازہ پڑھائی تو اشک بار آنکھوں کے ساتھ کہا برادران اسلام، آج تم میں سے ایک ایسا شخص اٹھ گیا جس کا سینہ حسد اور بغض سے پاک تھا، جو آخرت سے بہت زیادہ پیار کرنے والا تھا۔ آج ہم سب ایک ایسے شخص کے غم میں مبتلا ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ نیک دل تھا، اپنے ساتھیوں سے خیرخواہی سے پیش آنے والا تھا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا، اسے زندگی میں جنت کی بشارت دی، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ آؤ مل کر اس کی بلندی درجات کی دعا کریں، اللہ ان پہ اپنی رحمت برسائے، آمین۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
مسلم ہیروز کے سلسلے میں ایک جرنیل صحابی جن کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، قبول اسلام کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک روز فرمایا تھا کہ خالد، تیری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پہ مجھے بہت امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم اسلام قبول کر لوگے۔ یہ عظیم مشہور جرنیل بہت باروق شخصیت رکھتے تھے، مضبوط اور گٹھا ہوا جسم، انتہائی پھرتیلے اور چست باروق چہرہ، عقابی نگاہیں، شعلہ نوائی میں مشہور، تقریر کرتے تو دلوں میں آگ سے لگ جاتی ان کے الفاظ کی گرمی سے، ظاہری اور باطنی حسن اور جلال کا پیکر، ماہر شاہ سوار، نیزہ زنی، شمشیر زنی اور تمام سپاہ گری کے فنون میں طاق، نڈر اور بے خوف، یہ وہ مدبر قائد تھا جو جنگ موتا میں رومیوں کے 100,000 کے لشکر میں سے 3,000 مٹھی بھر مسلمانوں کو بخیریت واپس مدینہ منورہ لے آیا۔ یہی وہ عظیم جنرل ہیں جن کی بہادری اور جنگی فہم و فراست نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ روم اور فارس کے ایوانوں میں ان کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا، ہر دم ان کی تلوار دشمنوں کے گردن پہ لٹکتی۔ اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ ان چند انسانوں میں سے ہیں جو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ رئیسوں کے رئیس مانے جاتے تھے۔ طائف میں بے شمار پھلوں کے باغات ان کے والد کے تھے اور دولت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بہت سے بھائی تھے، کوئی کہتے ہیں 12، کوئی کہتے ہیں 8، کوئی کہتے ہیں 14۔ لہذا ان کے والد دولت اور بہادر بیٹوں کے باپ تو تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی سخی تھے۔ سخاوت اور بہادری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خاندانی ورثے میں ملی۔ ان کے قبیلے کی بہادری کی وجہ سے جنگوں میں جب قریش کے خیمے لگا کرتے تھے تو فوجی کیمپ ان کے قبیلے کے انڈر ہوتے تھے۔ جتنا جنگی ساز و سامان ایک کیمپ میں جمع کیا جاتا تھا، ان سب کی سپرویژن اس قبیلے کے پاس تھی۔ اور اسی طرح جنگوں میں جب سپہ سالار مقرر کیے جاتے تو وہ بھی ان کے ہی قبیلے سے ہوتے تھے۔ سخاوت کا تھوڑا سا نمونہ پیش کروں گی۔ آپ جانتے ہیں نا، اسلام سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، اور حج تب بھی جاری تھا۔ لہذا حج کے دنوں میں منا کے کیمپ میں ان کے والد ولید بن مغیرہ نے کہلا دیا تھا کہ کوئی حاجی اپنا چولہا نہ جلائے گا۔ ان تمام دنوں میں ہر حاجی کا کھانا پینا ان کے والد ولید بن مغیرہ کے ذمہ تھا۔ خانہ کعبہ کا غلاف ایک سال تمام قریش کے سردار مل کے چڑھاتے اور ایک سال ان کے والد تنہا چڑھاتے تھے۔ لیکن افسوس کہ کعبہ کی عظمت اور کعبہ والے کی محبت کے باوجود ان کے والد اسلام لانا تو دور کی بات، اسلام کی مخالفت میں پیش رہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی کلام کی تاثیر محسوس کرتے، جب تمام قریش نے مل کے سوچا کہ کوئی طریقہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا کلام نعوذ باللہ لوگوں کی نظروں میں گرانے کے لیے یہ کہیں کہ یہ تو کاہن یا شاعر کا کلام ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے شاعروں کے کلام سنے ہیں، یہ کلام شاعر کا نہیں اور کاہنوں والی بھی بات نہیں ہے، اس کلام میں کچھ اثر ہے، اس لیے ایسی بات نہ کرو جو لوگوں کے دل کو نہ لگے۔ لہذا کہنے لگے اب ہم یہی کہیں گے کہ یہ شخص جادو کرتا ہے۔ تو حق ماننے اور نہ ماننے میں کبھی کبھی تعصب ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو حائل ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کلام کی تاثیر محسوس کرنے کے باوجود رویہ منفی رہا اور مخالفت میں پیش رہا، اور پھر یہی اسلام سے دشمنی آگے اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کی۔ اور حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پہ مسلمانوں کے خلاف سرگرم رہے۔ جنگی فنون میں طاق ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کی دشوار ترین زمین، جس میں صحرا اور سنگلاخ پہاڑ بھی کہیں کہیں تھے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑاتے، ان کے اوپر مشقیں کرتے، اور جو فن عسکری میں ماہر تھے، تجربہ کار بزرگ، ان سے باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی۔ اگرچہ مکہ میں کوئی باقاعدہ ٹریننگ سکول نہیں تھا فوجیوں کا، لیکن انہوں نے ہر طرح سے اور ہر ماہر انسان سے تربیت حاصل کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب یہ جنگ کے میدان میں اترتے تو کوئی ان کا سامنا بھی نہ کر پاتا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے والا خالد بن ولید تھا۔ کفار کی طرف سے یہ لڑنے آئے اپنے دستے کے سپہ سالار تھے۔ عین اس وقت جب مسلمانوں کو فتح ملنے لگی، کفار شکست کھا کے بھاگ رہے تھے اور مسلمان غافل ہو گئے، مال غنیمت لوٹ رہے تھے، تو ان کی جنگی فہم و فراست نے اس وقت کام کیا اور درے کا لمبا چکر کاٹ کے وہاں سے انہوں نے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، جس درے پہ متعین شدہ مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ لہذا یہ اپنے فوج کے ساتھ واپس آئے اور بے خبر مسلمانوں پہ حملہ کر کے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر معرکے میں آتا، اور کئی مرتبہ میں نے ارادہ کیا اور موقع بھی ملا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر لوں، لیکن کہتے ہیں جب بھی میں آگے بڑھتا کوئی چیز میرے قدم روک لیتی، بظاہر مجھے کوئی روکنے والا نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، میرے لیے سنہری موقع تھا، کوئی مزاحمت بھی نہ تھی، لیکن میرے قدم رک جاتے اور میں نے سوچا یقیناً کوئی غیبی قوت اس کی مدد کر رہی ہے، اور یہ خطہ عرب تو کیا پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ مسلمانوں پہ نگرانی کرتے رہے، بہت قریب سے مسلمانوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ کہتے تھے میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے مسلمانوں کی، اور کیسا ان کا قائد ہے کہ جب ان کا قائد وضو کرتا ہے تو ساتھی جھپٹتے تھے کہ وضو کا پانی نیچے نہ گرے اور ہم تبرک کے طور پہ لے لیں۔ کہتے تھے یہ محبت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، حالانکہ ہمیشہ سے ہم جنگیں کرتے رہے، ہمارے ساتھ ہمارے فوجی ہوتے، لیکن ان کی محبت میری عقل سے باہر تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا اداس ہو گیا کہ اب اس ملک میں رہنے کا کیا فائدہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں بے چین اور پریشان رہتا اور سوچتا رہتا کہ اب میں کیا کروں۔ میرے جی میں آیا کہ میں مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلا جاؤں اور عیسائی ہو جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا ہے اور مسلمان وہاں پہ بھی بہت امن سے ہیں، میں کیسے وہاں رہوں گا جب مسلمان اتنے آرام سے رہ رہے ہیں۔ آپ صرف ان کی دشمنی کا اندازہ لگائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے تو پھر جس کو چاہے وہ اپنی راہ میں لے آئے۔ صلح حدیبیہ کے اگلے سال شرائط کے مطابق مسلمان جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ آئے تو یہ مکہ معظمہ چھوڑ کے باہر چلے گئے، ان کے ایک بھائی تب تک مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جتنا میرا بھائی ذہین اور فتین ہے، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد اسلام قبول کر لے گا۔ اس کے بعد اپنے بھائی خالد بن ولید کو خط لکھا اور بتایا کہ تمہارے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اور میں نے یوں جواب دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے اتنی مخالفت کے باوجود خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا اور میرے بارے میں دریافت کیا۔ اسی خوشی کے عالم میں میری جب آنکھ لگی تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ بہت تنگ اور تاریک ایک گھاٹی یا وادی ہے، گھٹن ہے اس جگہ میں اور اندھیرا ہے، کہ یک دم میں اس گھٹن والی جگہ سے نکل کے بہت سرسبز و شاداب اور وسیع و عریض باغ میں آ گیا ہوں، میدان ہے اور کھلا اور سرسبز۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں انہیں بتاتے ہوئے بڑا ہچکچایا، کیونکہ ان کے باپ اور ان کے کئی بھائی مسلمانوں کے خلاف مختلف جنگوں میں کام آ چکے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ اگر میں اسے کہوں گا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو یہ تو مجھے بڑی ملامت کرے گا، لیکن اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم دونوں ابھی چلے تھے مکہ سے کہ دیکھا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں فاتح مصر بنے، وہ بھی چلے آ رہے ہیں۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اسلام قبول کرنے مدینہ جا رہا۔ یوں یہ تینوں ساتھی اکٹھے مدینہ منورہ پہنچے۔ خود اپنا قبول اسلام کا واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے لباس تبدیل کیا کہ مجھے میسج آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جلدی جلدی ہم تیار ہوئے اور مسجد نبوی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے میرا استقبال کیا اور کہتے ہیں میں نے بے اختیار کلمہ شہادت پڑھا اور یوں ہم تینوں ساتھی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی طرف مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ڈال دیے۔ ان تینوں کو کہا کہ مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اے مدینہ والوں تمہاری طرف ڈال دیے، کیونکہ تینوں ایک سے بڑھ کے ایک تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میں نے جو پہلے لوگوں کو تلوار کے زور سے اسلام سے روکا اور اتنی مخالفت کی، تو اب میرے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا گھبراؤ مت خالد، اسلام لانے سے اسلام سے پہلے کے گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں پھر بھی میرے دل میں بہت خلش تھی اور میں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ کتنے عقل مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ خالد کو بخش دے، اے اللہ خالد پہ رحم فرما، اے اللہ خالد کی خطائیں معاف کر دے۔ یہ کہتے ہیں پھر میں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وہ خواب سنایا، کیونکہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے خواب سننے کے بعد کہا کہ وہ تنگ و تاریک گھاٹی کفر کی تاریکی تھی اور سرسبز و شاداب میدان کی طرف جو تم آئے وہ تمہارا قبول اسلام کی طرف اشارہ تھا۔ خالد تم کو اسلام مبارک ہو۔ اسلام لانے کے بعد ان کے پاس جتنا جنگی ساز و سامان تھا وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں دے گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زکوٰۃ کے معاملے میں سختی کی اور انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دوں، کیونکہ جو کچھ تھا سارا دے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں نے خالد پہ زیادتی کی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ دے چکا۔ اب کہتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ان کی مخالفت سب سے زیادہ شدید تھی میرے دل میں، اور اب ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال اپنے سر کی ٹوپی میں سی لیتے اور کبھی وہ ٹوپی اپنے سر سے نہ ہٹاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بدو نے تقسیم کے وقت اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم میں زیادتی کی ہے اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر۔ ان کو اس قدر غصہ آیا کہ تلوار نکال دی۔ کہنے لگے آپ حکم دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس گستاخ کا میں سر قلم کر دوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی۔ کسی غزوے کے موقع پہ یا جنگ کے موقع پہ یہ کسی شخص کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے پناہ دے دی ہے۔ اس معاملے سے بات بڑی اور تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کہا آپ یہ زیادتیاں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کا دل دکھایا اس نے گویا میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس بات سے زیادہ اور کوئی بات عزیز نہ تھی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا لوں، یعنی میرے رویے سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ لہذا کہتے ہیں میں نے ان سے معافی مانگی، لیکن وہ بھی ناراض تھے، اٹھ کے چل پڑے اور کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چلتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا، تب مجھ کو چین آیا اور میں واپس آیا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پہ وہ ٹوپی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے وہ گر گئے. سخت میدان گرم ہے لیکن اپنی ٹوپی ڈھونڈ کے ہی انہوں نے پہلے سر پہ جمائی اور پھر آگے اپنی جنگ شروع کی. سب سے پہلا مارکا جس میں انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑی وہ مشہور جنگ موتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنگ موتا کی وجہ یہ تھی کہ شام کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا تھا اور رومیوں نے مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا بین الاقوامی جرم ہے کہ کسی ملک کے سفیر یا پیغامبر کو قتل کر دیا جائے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 3000 مسلمانوں کا لشکر شام کی سرحد کی طرف بھیجا تاکہ ان کے قاصد کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے. کسی بڑی جنگ کی توقع نہ تھی، اور جب یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 3 جنرل اپوائنٹ کیے کہ اگر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی تھے، وہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے. مسلمانوں کا لشکر 3000 کا تھا، اور ادھر ہرقل روم نے پوری ایک فوج جمع کر دی، اور کہا جاتا ہے 1,00,000 سے زائد رومی جمع ہو گئے. جب مسلمان میدان جنگ میں آئے تو حیران رہ گئے، لیکن نہ تو وہ واپس پلٹنا جانتے تھے نہ پیٹ پھیرنا جانتے تھے، اور اللہ پہ توکل مضبوط تھا. لہذا آگے بڑھے اور جنگ شروع ہو گئی. آپ صرف ریشیو دیکھیں کہ ریشیو کیا ہے، 3000 اور دوسری طرف 1,00,000 سے زائد. جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ادھر مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو اس طرح ہر بات بتا رہے تھے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور ظاہری بات ہے ان کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا تھا. آج ہم لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا نا. آج ہماری ان چیزوں سے کہیں بڑھ کے وہ چیز بہتر اور اعلیٰ تھی، کیونکہ وہی تھی. انہوں نے کہا زید بن حارثہ شہید ہو گئے. اس کے بعد میدان جنگ، اب آپ اندازہ کریے شام بہت دور ہے مدینہ منورہ سے، وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا. دائیں ہاتھ میں علم تھا کہ کسی نے ایسا وار کیا کہ دایاں ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے بائیں ہاتھ میں علم سنبھال لیا. کسی نے وار کیا اور بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا. علم کو انہوں نے اپنے سینے پہ بڑی مشکل سے سنبھالا، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کہا اب جعفر شہید ہو گئے ہیں، اور علم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا. اور ان کے بارے میں بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں دو بازوں کی جگہ دو پر عطا فرما دیے ہیں، اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار پڑا. طائر آپ جانتے ہیں پرندے کو کہتے ہیں، پرندوں کے پر ہوتے ہیں، اور شہید تو ویسے بھی پرندوں کے جوف میں جنت کے باغوں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور عرش الہی کے تلے قندیلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو کے بالآخر. ایسے موقع پہ اب مسلمانوں کا کوئی سپہ سالار نہ تھا، لیکن ایک صحابی نے نہایت عقل مندی سے، اور آپ دیکھیں مشکل میں وہ لوگ گھبراتے نہیں تھے، وہ لوگ اس کا حل سوچتے تھے. اور کامیاب وہی انسان ہے جو کہ غم منانے کی بجائے مسئلے کا حل نکالنے کا سوچتا ہے. وہ جانتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے اس سپہ سالاروں کا، لہذا انہوں نے اجتہاد کر کے اور فوراً اسلام نے علم کو گرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ان کو سپہ سالار بنا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مدینہ منورہ میں فرمایا کہ اب علم سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں ہے، اور تبھی سے ان کا لقب سیف اللہ پڑا۔ جب یہ سپہ سالار بنے، انہوں نے نہایت دانشمندی سے اپنی فوج کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا اور نئے سرے سے اس طرح سے ترتیب دی کہ ایسے لگا رومیوں کو جیسے کہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ گھوڑے سواروں کو کہا کہ اسلامی فوج کے بہت دور پیچھے جا کے تم لوگ صرف اپنے گھوڑے دوڑاؤ۔ جب وہ گھوڑے دوڑے اور پیچھے سے گرد و غبار اڑا تو رومیوں کو لگا کہ پیچھے سے مزید کمک آ گئی ہے، اس سے ان پہ نفسیاتی اثر ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جنگ میں اپنی عقل بھی استعمال کر رہے ہیں، ہمت اور قوت بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پوری ہوش کے ساتھ اس مشکل مرحلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ لڑتے جا رہے ہیں کہ تلوار ٹوٹ گئی ہاتھ سے، لڑتے لڑتے دوسری تلوار اٹھائی، وہ بھی ٹوٹی، تیسری اٹھائی، چوتھی اٹھائی، حتیٰ کہ جنگ موتا میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ اس شدت کی ضرب لگاتے تھے، بلاخر ان تمام مسلمان فوجیوں کو زندہ سلامت رومیوں کے نرغے سے نکال کے واپس مدینہ منورہ لے آئے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور اسی جنگ موتا کے بعد سے لوگ ان کو سیف اللہ کہنے لگے۔ اسی لیے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان کو ہٹا دیجئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی تلوار کو کیسے میان میں ڈال سکتا ہوں جس تلوار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میان سے نکالا، اور اللہ کی تلوار کا میں اس کو میان میں نہیں ڈالوں گا۔ جنگ موتا کے بعد فتح مکہ ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک گھاٹی سے فتح مکہ کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان سے ظاہر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا بندہ دی کیا خوب ہے، ان کے بارے میں کمنٹ دیا۔ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خون نہیں بہانا، لیکن احتیاطاً چند دستوں کو سپہ سالاروں سمیت متعین کیا گیا تھا کہ اگر کوئی مزاحمت ہو تو دفاع کے لیے پھر جنگ کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو سپہ سالاروں پر مقرر کیا گیا۔ وادی نخلا میں ایک بت ہوتا تھا جسے عزا کہا جاتا تھا، اور قریش اس کی باقاعدہ پرستش اور پوجا کرتے۔ فتح مکہ کے 5 دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اس بت کو ختم کر دیں تاکہ کفر اور شرک کا خاتمہ ہو۔ یہ گئے، ان کے اس بت کو توڑنا بہت مشکل کام تھا جس کے ارد گرد اس کو ماننے والے اور پوجا کرنے والے موجود ہوں، لیکن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے عزا، تیرے اندر تو ذرا بھر بھی تقدس نہیں ہے، اور آج اللہ نے تجھے میرے ہاتھوں ذلیل کیا۔ یہ کہہ کے زور سے اس بہت بڑے بت کو پاش پاش کیا، اور بعد میں اس کو آگ بھی لگا دی تاکہ کسی قسم کا کفر کا کوئی شائبہ نہ رہے۔ ایک مرتبہ بنو خزیمہ کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ شاید انہوں نے دین بدل لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند سواروں کے ساتھ بھیجا، تو وہ بیچارے چونکہ نئے نئے مسلمان تھے،